أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں
Dawat Islami is the largest religious, non-political propagation and peaceful movement of Quran and Sunnah throughout the world. Dawat Islami strongly believes in preaching of Islam through character. Dawat Islam wants to spread Islam by love and peace. The Jamaat is against sectarianism, political linguistics or social difference between Muslim community, not only in Pakistan but throughout the world, wherever the effect of the preaching has reached. Dawat Islami is never found to be involved in any kind of anti-state or terrorism activity. A letter of appreciation has been issued by the government of Pakistan, Minister of Religious Affairs. Until now, neither any bounds nor any observation has been recorded throughout the world by any governmental, Muslim or non-Muslims. Therefore, Minister of Defense is satisfied from the propagation of Islam as well as other religious activities in the country.
وزارت دفاع پاکستان کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر، پر امن، دنیا کی سب سے بڑی تحریک ہے. دعوت اسلامی کردار کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے پر یقین رکھتی ہے. دعوت اسلامی دین اسلام کا پیغام امن و محبت کے ساتھ عام کرنا چاہتی ہے. ملک و بیرون ملک جہاں بھی دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچا ہے، وہاں پر یہ تحریک سیاسی، لسانی اور معاشرتی درجہ بندیوں کے خلاف ہے. ہماری معلومات کے مطابق دعوت اسلامی آج تک کسی دہشت گردی یا ملک کے خلاف کسی قسم کی سرگرمیوں میں ملوث نہیں پائی گئی ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور پاکستان کی جانب سے دعوت اسلامی کے لیے ایک حوصلہ افزا مکتوب جاری کیا جا چکا ہے. دنیا بھر میں دعوت اسلامی کو کسی بھی مسلم یا غیر مسلم حکومت کی طرف سے نہ کسی پابندی کا سامنا ہے اور نہ ہی یہ مدنی تحریک کسی حکومت کے زیر تفتیش ہے. دعوت اسلامی کی ان خصوصیات کی بنا پر وزارت دفاع پاکستان اس مدنی تحریک کے نیکی کی دعوت دینے اور دیگر معمولات پر اپنے مکمل اطمینان کا اظہار کرتی ہے.
الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان ہیں. مسلمان کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہے. نماز جنت کی کنجی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے. نمازی کو روز قیامت اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا. بدقسمتی کے ساتھ آج مسلمانوں کی غالب اکثریت نماز سے دور ہے، اور نماز پڑھنے والوں کا حال یہ ہے کہ مدنی ماحول سے دوری کے سبب نماز کے فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات تک کا علم نہیں. دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی، دامت برکاتہم العلیہ کے مدنی مذاکرے کی وی سی ڈی پیش کر رہا ہے. امیر اہل سنت نے اس وی سی ڈی میں سوالات کے جوابات دیتے ہوئے فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کا عملی طریقہ یعنی پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا ہے. اس وی سی ڈی کو اول تا آخر دیکھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل معلومات کے مفید انوار کے ساتھ ساتھ نماز کی بہت سی غلطیاں آپ پر آشکار ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
خشوع خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہو فجر و عشاء یا الہی۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ سلطان باقرینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان قبولیت نشان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں اور اسلامی بہنوں، قرآن و حدیث میں نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل اور نہ پڑھنے کی سخت سزائیں وارد ہیں۔ چنانچہ پارہ 28 سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ربانی ہے، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ذہبی علیہ رحمت اللہ القوی کتاب الکبائر میں نقل کرتے ہیں کہ مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی کے ذکر سے مراد پانچ نمازیں ہیں۔ پس جو شخص اپنے مال یعنی خرید و فروخت، معیشت و روزگار، ساز و سامان اور اولاد میں مصروف رہے اور وقت پر نماز نہ پڑھے، وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہے۔ اللہ کے حبیب، حبیب لبیب، ہم گناہوں کے مریضوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے۔ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اگر وہ درست ہوئی تو اس نے کامیابی پائی، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ رسوا ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم رسول اکرم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت نہ نور ہوگا اور نہ دلیل اور نہ ہی نجات، اور وہ شخص قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ معاذ اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، حضرت سیدنا امام احمد بن احمد ذہبی علیہ رحمت اللہ القوی کتاب الکبائر میں بیان کرتے ہیں، بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز کے تارک یعنی نماز ترک کرنے والے کو ان چار یعنی فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اس لیے اٹھایا جائے گا کہ لوگ عموماً دولت، حکومت، وزارت اور تجارت کی وجہ سے نماز کو ترک کرتے ہیں، جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، جو دولت کے باعث نماز ترک کرے گا تو اس کا قارون کے ساتھ حشر ہوگا، اگر ترک نماز کا سبب وزارت ہوگی تو فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو اس کو مکہ مکرمہ کے بہت بڑے کافر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔ الامان الامان الامان۔ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو عرض کی گئی، یا امیر المؤمنین نماز کا وقت ہے۔ فرمایا، جی ہاں، سنیے، جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شدید زخمی ہونے کے باوجود نماز ادا فرمائی۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے رکوع و سجود اور قراءت کو مکمل کرے تو نماز کہتی ہے اللہ تعالی تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی، پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے چمک اور نور ہوتا ہے، بس اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں حتیٰ کہ اسے اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور وہ نماز اس نمازی کی شفاعت کرتی ہے، اور اگر وہ اس کا رکوع و سجود اور قراءت مکمل نہ کرے تو نماز کہتی ہے اللہ تعالی تجھے چھوڑ دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا، پھر اس نماز کو اس طرح آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ اس پر تاریکی چھائی ہوتی ہے اور اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ معاذ اللہ۔ حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجود پورے ادا نہیں کرتا تھا، تو اس سے فرمایا، تم نے جو نماز پڑھی اگر اسی نماز کی حالت میں انتقال کر جاؤ تو حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر تمہاری موت واقع نہیں ہوگی۔ نسائی شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تم کب سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ فرمایا، تم نے 40 سال سے بالکل نماز ہی نہیں پڑھی، اور اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ گئی تو دین محمدی
علی صاحب الصلاۃ والسلام پر نہیں مرو گے. معاذ اللہ معاذ اللہ. حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے, لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے. عرض کی گئی, یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نماز کا چور کون ہے؟ فرمایا, رکوع اور سجدے پورے نہ کرے, یعنی وہ جو نماز کے رکوع اور سجدے پورے نہ کرے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں, معلوم ہوا مال کے چور سے نماز کا چور بدتر ہے, کیونکہ مال کا چور اگر سزا بھی پاتا ہے تو کچھ نہ کچھ نفع بھی اٹھا لیتا ہے, مگر نماز کا چور سزا پوری پائے گا, اس کے لیے نفعے کی کوئی صورت نہیں. مال کا چور بندے کا حق مارتا ہے, جبکہ نماز کا چور اللہ عز و جل کا حق. یہ حالت ان کی ہے جو نماز کو ناقص پڑھتے ہیں. اس سے وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں, اول تو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں, اور جو پڑھتے ہیں ان کی اکثریت سنتیں سیکھنے کے جذبے کی کمی کے باعث آج کل صحیح طریقے سے نماز پڑھنے سے محروم رہتی ہے. یہاں مختصراً نماز پڑھنے کا طریقہ پیش کیا جاتا ہے. برائے مدینہ بہت زیادہ غور سے سنیے اور نمازوں کی اصلاح فرمائیے.
خشوع حضور سے پڑھوں سب نمازیں, نہ بھاری ہوں فجر و عشاء یا الہی.
شیخ طریقہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, آپ نے نماز سے متعلق آیات اور روایات بیان فرمائی ہیں, برائے کرم نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیجیے.
غور سے سنیے اور صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ سنیے, توجہ کے ساتھ, کیونکہ کافی تفصیل ہے اس میں, اور انشاءاللہ عملی طریقہ بھی آپ کو بتایا جائے گا. باوضو قبلہ روح اس طرح کھڑے ہوں کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں چار انگل کا فاصلہ رہے, اور دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیے کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں, اور انگلیاں نہ ملی ہوئی ہوں نہ خوب کھلی, بلکہ اپنی حالت پر نارمل رکھیں, اور ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں, نظر سجدے کی جگہ. اب جو نماز پڑھنا ہے اس کی نیت یعنی دل میں اس کا پکا ارادہ کیجئے, ساتھ ہی زبان سے بھی کہہ لیجئے کہ زیادہ اچھا. مثلاً نیت کی, میں نے آج کی ظہر کی چار رکعت فرض نماز کی. اگر با جماعت پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کہہ لیجئے پیچھے اس امام کے. اب تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیے اور ناف کے نیچے اس طرح باندھیے کہ سیدھی ہتھیلی کی گدی الٹی ہتھیلی کے سرے پر, اور بیچ کی تین انگلیاں الٹی کلائی کی پیٹھ اور انگوٹھا اور چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کلائی کے اغل بغل. اب اس طرح سنا پڑھیے, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے, اور اب سورۃ الفاتحہ پڑھ لیجئے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة فاتحة ختم کر کے آمین آہستہ کہنی ہے. پھر تین آیات یا ایک بڑی آیت جو تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہو یا کوئی سورت مثلا قل هو الله شریف پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے اور گھٹنوں کو اس طرح ہاتھ سے پکڑیے کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر اور انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہوں, پیٹھ بچھی ہوئی اور سر پیٹھ کی سیدھ میں ہو, اونچا نیچا نہ ہو اور نظر قدموں پر. کم از کم تین بار رکوع کی تسبیح پڑھیے, یعنی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. پھر تسمیع کہیے یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیے. اس طرح کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں. اگر آپ منفرد ہیں یعنی اکیلے نماز پڑھنے تو اس کے بعد کہیے اللہم ربنا ولک الحمد. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جائیے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیے پھر ہاتھ پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھیے کہ پہلے ناک پھر پیشانی. اور یہ خاص خیال رکھیے کہ ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی لگے اور پیشانی زمین پر جم جائے, نظر ناک پر رہے, بازوؤں کو کروٹوں سے, پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیے. ہاں اگر با جماعت نماز پڑھتے ہوئے صف میں ہو تو بازو کروٹوں سے لگا رکھیے اور دونوں پاؤں کی دسوں انگلیوں کا رخ اس طرح قبلے کی طرف رہے کہ دسوں انگلیوں کے پیٹ یعنی انگلیوں کے تلووں کے ابھرے ہوئے حصے زمین پر لگے رہیں, ہتھیلیاں بچھی رہیں اور انگلیاں قبلہ رو رہیں مگر کلائیاں زمین سے لگی ہوئی مت رکھیے. اور اب کم از کم تین بار سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی کہیے. پھر سر اس طرح اٹھائیے کہ پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھ اٹھیں پھر سیدھا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کر دیجئے اور الٹا قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھے بیٹھ جائیے اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھیے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں قبلے کی جانب اور انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے پاس ہوں. دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. پھر کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہریے. اس وقفے میں اللہم اغفر لی یعنی اے اللہ عز و جل میری مغفرت فرما کہہ لینا سنت ہے. اردو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہم اغفر لی کہہ دیا یہ کافی ہے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے ہی کی طرح دوسرا سجدہ کیجئے. اب اسی طرح پہلے سر اٹھائیے پھر ہاتھ کو پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیے. اٹھتے وقت بغیر مجبوری زمین پر ہاتھ سے ٹیک مت لگائیے. یہ آپ کی ایک رکعت پوری ہوئی. اب دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے ہی کی طرح سورۃ الفاتحہ اور سورہ پڑھیے اور پہلے ہی کی طرح رکوع اور سجدے کیجئے. دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد سیدھا قدم کھڑا کر کے الٹا قدم بچھا کر بیٹھ جائیے. دو رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا قعدہ کہلاتا ہے. اب قعدے میں تشہد پڑھیے. تشہد یہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جب تشہد میں لفظ لا کے قریب پہنچے تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا ہلکا بنا لیجئے، اور چنگلیا یعنی چھوٹی انگلی اور منصر یعنی اس کے برابر والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا دیجئے، اور اشہد ال کے فوراً بعد لفظ لا کہتے ہی کلمے کی انگلی اٹھائیے، مگر اس کو ادھر ادھر مت ہلائیے، یوں یوں کرنا یہ وغیرہ نہ ہو، بلکہ بالکل یعنی کہ نارمل رکھیے، اور لفظ اللہ پر گرا دیجئے اور فوراً سب انگلیاں سیدھی کر لیجئے. اب اگر دو سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے، اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت کے قیام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمد شریف پڑھیے، سورت ملانے کی ضرورت نہیں، باقی افعال اسی طرح بجا لائیے، اور اگر سنت و نفل ہو تو سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائیے. ہاں اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی بھی رکعت کے قیام میں قراءت نہ کیجئے، خاموش کھڑے رہیے، پھر چار رکعتیں پوری کر کے قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پڑھیے. درود ابراہیم یہ ہے، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پھر کوئی سی دعائے معصورہ پڑھیے، قرآن و حدیث میں جو دعائیں وارد ہوئیں اس کو دعائے معصورہ کہتے ہیں، مثلا یہ قرآنی دعا پڑھ لیجئے، اس میں اللہم کا اضافہ ہے، قرآن پاک میں لفظ اللہم نہیں ہے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. پھر نماز ختم کرنے کے لیے پہلے سیدھے کندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیے، اور اسی طرح الٹے کندھے کی طرف. اب نماز ختم ہوئی. یہ نماز کا طریقہ جو بیان کیا گیا وہ اکیلے مرد کی نماز کا ہے اور حنفی مذہب کے مطابق ہے. شافعی، مالکی، حنبلی اسلامی بھائی یہ اپنے اپنے مذہب کے علماء سے طریقہ سیکھیں.
خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہوں فجر و عشاء یا الہ.
شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، آپ نے ابھی نماز کا طریقہ جو ہمیں بتایا تو کیا اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں کی نماز میں کچھ فرق ہے؟
حنفی اسلامی بہنیں توجہ فرمائے کہ ان کا چند جگہ پر مردوں سے فرق ہے. اسلامی بہنیں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں اور چادر سے باہر نہ نکالیں. قیام میں الٹی ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کے اوپر سیدھی ہتھیلی رکھیں. رکوع میں تھوڑا جھکیں، یعنی اتنا کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیں، زور نہ دیں اور گھٹنوں کو نہ پکڑیں، اور انگلیاں ملی ہوئی اور پاؤں جھکے ہوئے رکھیں، مردوں کی طرح خوب سیدھے نہ کریں. سجدہ سمٹ کر کریں، یعنی بازو کروٹوں سے، پیٹ ران سے، اور ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملا دیں اور دونوں پاؤں پیچھے نکال دیں اور قعدے میں دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیں اور الٹی سرین پر بیٹھے اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھیں. باقی سب طریقہ اسی طرح ہے جو مردوں کا طریقہ آپ نے سنا. اسلامی بہنیں, نماز کا تفصیلی طریقہ اور دیگر وضو غسل حیض نفاس وغیرہ کے احکام جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب اسلامی بہنوں کی نماز حنفی کا مطالعہ فرمائیں.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو نماز میں کچھ خاص تاکیدیں بھی ہیں؟
دیکھیے, جو طریقہ نماز, نماز میں بعض باتیں فرض ہیں کہ اس کے بغیر نماز ہوگی نہیں, بعض واجب کہ اس کا جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ اور توبہ کرنا اور نماز کا پھر سے پڑھنا واجب اور بھول کر چھٹنے سے سجدے سہو واجب, اور بعض سنت موقعہ کہ جس کے چھوڑنے کی عادت بنا لینا گناہ, اور بعض مستحب ہیں کہ جس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا گناہ نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہم یہ اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت بدن کا سارا حصہ چھپا ہوا ہونا ضروری ہے, کیا عورت کے لیے اس سے زائد ہے؟
عورت کے لیے ان پانچ اعضاء, منہ کی ٹکلی, دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلووں کے علاوہ سارا جسم چھپانا لازمی ہے. البتہ اگر دونوں ہاتھ گٹوں تک, پاؤں ٹخنوں تک مکمل ظاہر ہو تو ایک مفتہ بہی قول پر نماز درست ہے.
حضور, آپ نے یہ مفتہ بہی قول فرمایا, اس سے کیا مراد ہے؟
فقہ کرام کے بہت سارے اقوال ہوتے ہیں بسا اوقات ایک ہی مسئلے میں, تو ان میں پھر مفتی جو ہوتے ہیں, مفتیان کرام, وہ غور کرتے ہیں کہ ان میں کون سے قول کی یہاں حاجت ہے, تو یہ اپنے اصولوں کے مطابق کسی قول کو پھر کسی قول پر فتویٰ دیتے ہیں. جس قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے نا, اس کو مفتی بہی قول کہتے ہیں. مفتی بہی قول یعنی جس قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی, یہ ارشاد فرمائیے کہ باریک کپڑے میں نماز پڑھنا کیسا؟
اگر ایسا باریک کپڑا پہنا جس سے بدن کا وہ حصہ جس کا نماز میں چھپانا فرض ہے نظر آئے, یا جلد یعنی چمڑی کا رنگ ظاہر ہو, نماز نہ ہوگی. آج کل باریک کپڑوں کا رواج بڑھتا جا رہا ہے, ایسے باریک کپڑے کا پاجامہ پہننا جس سے ران یا ستر کا کوئی حصہ چمکتا ہو علاوہ نماز کے بھی حرام ہے.
بابا, آج کل تو ہمارے یہاں اسکن ٹائٹ پینٹیں پہنی جاتی ہیں, یہ فیشن ہے.
اچھا,
اور یہ بھی معلومات میں بات آئی ہے کہ اس طرح کا لباس مرد اور عورت یعنی لڑکے اور لڑکیاں دونوں کا مطلب مساوی اس طرح کا لباس ہے, اور دیگر یہ کہ اس طرح کی بھی آج کل پینٹ اور ٹی شرٹ وغیرہ پہنی جاتی ہیں بابا, کہ ٹی شرٹ اتنی چھوٹی ہوتی ہے, وہ پینٹ کے اندر تو جا نہیں سکتی, اس کی سائز ہی چھوٹی ہوتی ہے. تو اگر کوئی شخص رکو کی حالت میں آئے یا سجدے کی حالت میں بالفرض آ جائے تو اس کے پیچھے کا حصہ اتنا نمایاں ہو جاتا ہے کہ پینٹ اس کی نیچے ہو جاتی ہے، ٹی شرٹ اس کی اوپر ہو جاتی ہے، اور جو حصہ نظر نہیں آنا چاہیے تھا وہ بھی نظر آتے کی کیفیت بن سکتی ہے۔ تو یہ حالات جو آج ہمارے یہاں پیدا ہوئے ہیں، برائے کرم اس معاملے میں بھی کچھ نصیحت فرما دیں۔
ایسا لباس پہننا اچھی بات تو نہیں ہے، عام لوگوں کے سامنے ایسا لباس پہننا منع ہے، اور عورتوں کے لیے بدر جائے اولا ممانعت۔ یہ کہ خود پہننے والے کو سوچنا چاہیے کہ کتنی بڑی شرم کی بات ہے کہ جن اعضاء کو شریعت نے چھپانے کا حکم دیا ان کو کپڑے میں لپیٹ کر دوسروں کو دیکھنے کی دعوت دینا کیا بدنگاہی کرو۔ حالانکہ ہمیں تو لوگوں کو نفع پہنچانا چاہیے، ذہن نصیب ہم ایسا نفع پہنچائے کہ ہمارا نفع اٹھاتے ہوئے لوگ جنت میں چلے جائیں۔
سبحان اللہ،
حدیث پاک میں خیر الناس من ینفع الناس، یعنی لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو یہ کیسا شخص ہے جس نے ایسا لباس پہنا کہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، کیا بدنگاہی کرو۔
پاپا، کسی نے بتایا تھا کہ آج کل ماڈرن نوجوان لڑکیاں، ان کا لباس کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ جینس کی پینٹ اور اوپر اتنی چھوٹی ٹی شرٹ کہ اس سے کمر اور پیٹ کا نظر آنا ضروری ہو، یہ فیشن کے طور پر پہنتی ہیں۔ کسی نے یہ معلومات میں اضافہ کیا تھا میری، کچھ ان کے لیے بھی کچھ بیان فرما دے پاپا۔
یہ تو ان حدیثوں کے مطلب پیشن گوئیوں کا اظہار ہے، حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہے کہ ایک دور آئے گا کہ عورتیں لباس پہنیں گی مگر وہ ننگی ہوں گی۔ اس کے نظارے کہ بالکل ادھورے ادھورے لباس عورتیں پہننے لگی ہیں، جتنی عورتوں میں فیشن ہے اتنی مردوں میں فی الحال نہیں ہے، مردوں میں بہت ہے لیکن عورتوں میں اس سے کہیں زیادہ۔
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ آج کل عورتیں ململ کی چادر پہن کر سر سے جس میں بال وغیرہ جھلکتے ہیں نماز ادا کرتی ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
ململ کی باریک چادر، لون بھی بولتے ہیں اس کو، تو ایسی باریک چادر نماز میں اوڑھنا جس سے بالوں کی سیاہی چمکتی ہے، یا ایسا لباس پہننا جس سے اعضاء کا رنگ نظر آتا ہے، تو ایسے لباس میں نماز نہیں ہوتی۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی شخص کا نماز میں سینہ قبلے سے پھر جائے اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟
نمازی نے بلا عذر جان بوجھ کر قبلے سے سینہ پھیر دیا، اگرچہ فوراً ہی قبلے کی طرف ہو گیا، نماز فاسد ہو گئی، اور اگر بلا قصد پھر گیا اور بقدر تین بار سبحان اللہ کہنے کے وقفے سے پہلے واپس قبلہ رخ ہو گیا تو فاسد نہ ہوئی۔ البتہ صرف منہ قبلے سے پھرا تو واجب ہے کہ فوراً قبلے کی طرف منہ کر لے اور نماز نہ جائے گی، مگر بلا عذر ایسا کرنا مکروہ تحریم ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔
امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پر قبلے کی سمت کا تعین ہی نہ ہو سکتا ہو، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟
اگر ایسی جگہ پر ہیں جہاں قبلے کی شناخت کا کوئی ذریعہ نہیں، نہ کوئی ایسا مسلمان موجود جس سے پوچھ کر معلوم کیا جا سکے، تو تحری کیجئے، یعنی سوچئے، اور جدھر قبلہ ہونا دل پر جمے ادھر ہی رخ کر لیجئے، آپ کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ تحری کر کے نماز پڑھی، بعد میں معلوم ہوا کہ قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھی، نماز ہو گئی، لوٹانے کی حاجت نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ ایک مدنی قافلہ ہو کہ وہاں قبلے کی شناخت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور امیر قافلہ نے کسی سمت تحری کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی تو کیا دیگر شرکاء قافلہ امیر قافلہ کی سمت ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟
نہیں پڑھ سکتے. فقہ کرام رحمہ اللہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص تحری کر کے یعنی سوچ کر نماز پڑھ رہا ہو, دوسرا اس کی دیکھا دیکھی اسی سمت نماز پڑھے گا تو نہیں ہوگی. دوسرے کے لیے بھی تحری کرنے کا حکم ہے, بے شک یعنی کہ ایک کا ذہن جمع کے قبلہ اس طرف ہے اب وہ اس طرف نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرے کا ذہن جمع کے نہیں اس کے بالکل الٹ ہے قبلہ تحری اس نے کی تو اب یہ الٹ نماز پڑھے. دونوں کی اپنی اپنی سمتیں تحری کے مطابق دونوں کی نماز ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد.
یا سیدی نماز کی چوتھی شرط وقت کہ جو نماز پڑھنی ہے اس کا وقت ہونا ضروری ہے, برائے کرم اس کی کچھ وضاحت فرما دیں.
مثلا آج کی نماز عصر ادا کرنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ عصر کا وقت شروع ہو جائے, اگر وقت عصر شروع ہونے سے پہلے ہی پڑھ لی تو نماز نہ ہوگی. عموماً مساجد میں نظام الاوقات کے نقشے آویزہ ہوتے ہیں, ان میں جو مستند توقیت دان کے مرتب کردہ اور علماء اہل سنت کے مصدقہ ہوں ان سے نمازوں کے اوقات معلوم کرنے میں سہولت رہتی ہے. اسلامی بہنوں کے لیے اول وقت میں نماز فجر ادا کرنا مستحب ہے اور باقی نمازوں میں بہتر یہ ہے کہ مردوں کی جماعت کا انتظار کریں, جب جماعت ہو چکے پھر پڑھیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب علی محمد.
بارگاہ امیر اہل سنت میں عرض ہے کہ اگر کوئی کسی سمت تحری کر کے نماز پڑھ رہا ہو پھر اسی نماز کے دوران کسی اور سمت ذہن جمع تو کیا وہ نماز اسی سمت جاری رکھے گا یا اپنی سمت تبدیل کر لے گا؟
فوراً سمت تبدیل کر لے, اس طرح اس کا بار بار ذہن اگر جمتا رہا تو چاروں طرف گھوم پھر کر بھی اگر نماز پڑھی تو بھی ہو جائے گی. یعنی اس طرح چہرہ گھماتا رہا ایک رکعت میں اس طرف رہا سیدھے ہاتھ کی طرف دوسری رکعت میں ذہن جمع کے نہیں نہیں الٹے ہاتھ کی پھر ذہن میں اگر یہ تو بالکل پیچھے سجدہ کعبہ تو پھر بھلے یوں نمازوں میں یہ سمت بدلتا رہے نماز ہو جائے گی. اچھا نظام الاوقات کے تعلق سے عرض کر دوں کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر ساری دنیا کا نظام الاوقات موجود ہے تو آپ اپنے شہر کے مطابق دیکھ لیجئے اور چاہیں تو اس کی پرنٹ آؤٹ کر لیجئے اور اپنے گھر میں آویزہ کر لیجئے تو سب انشاءاللہ دیکھ سکیں گے. آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت نہیں تو کسی اور اسلامی بھائی سے پرنٹ آؤٹ حاصل کر لیجئے, دنیا میں کہیں بھی ہوں آپ نظام الاوقات خود نکال سکتے ہیں. اس میں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہر رسالے اور ہر کتاب اور ہر کیسٹ اور ہر وی سی ڈی پر چھپی بھی موجود ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ فتاوی رضویہ شریف میں اوقات کا جاننا سب پر فرض ہے, فرض عین ہے کہ اوقات جانتا ہوں. تو اب یہ تو اللہ ان پر رحم کرے توقید دانوں پر کہ انہوں نے باقی اوقات جاننا ہمارے لیے بہت آسان کر دیا. نظام الاوقات کے ذریعے نمازوں کا سمجھ آ جاتی ہے, سحری افطاری کا وقت سمجھ میں آ جاتا ہے الحمدللہ, مگر اس کی تفصیلی معلومات تو ظاہر پڑھ کر یا سن کر ہی ہوگی کہ کس وقت نماز کا وقت ہوتا ہے, کس وقت نماز کا وقت ختم ہوتا ہے, کون سی نماز کا سلام وقت کے اندر اندر پھر جانا چاہیے, کون سی نماز ایسی ہے کہ تکبیر تحریمہ وقت کے اندر ہو جائے اور اس کے بعد اگر بقیہ رکعتیں پڑھیں تو نماز ہو جاتی ہے, ساری اس کی تفصیلی معلومات کے لیے آپ کو بہار شریعت پڑھنی ہوگی اور انشاءاللہ کافی حد تک اس میں بھی مسائل مل جائیں گے نماز کے احکام میں.
یا سیدی یہ سنا ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت 12 بجے ختم ہو جاتا ہے, کیا یہ درست ہے؟
نہیں, اس کا 12 بجے سے تعلق نہیں ہے. عشاء کا وقت جب شفق ڈوب جاتی ہے, سیاہی پھیل جاتی ہے تو رات آ جاتی ہے, رات آ جاتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور یہ صبح صادق تک رہتا ہے. افضل وقت دوسری تیہائی میں, یعنی رات کے 3 حصے کر لیجیے, مثال کے طور پر 12 گھنٹے کی رات ہے تو ابتدائی 4 گھنٹے یہ 1/3 ہوئی, وسطی 4 گھنٹے دوسری تیہائی, اور آخری 4 گھنٹے یہ تیسری تیہائی. تو دوسری تیہائی میں افضل ہے عشاء کا وقت, مستحب ہے, اور تیسری تیہائی میں مکروہ وقت ہے. تو اگر فرض رکعت کی تکبیر تحریمہ کہہ لی اور صبح صادق ہو گئی, عشاء کا وقت جاتا رہا مگر تکبیر تحریمہ وقت کے اندر پڑھ لیے تو اس نے 4 رکعتیں پوری کر لے, نمازیں ہو گئی, نماز فرض نماز ادا ہو گئی, سنت اور وتر رہ گئے کیونکہ وقت جا چکا اگر فرض ادا ہو گئے.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ کون سی نماز کا وقت کے اندر اندر سلام پھرنا ضروری ہے اور کون سی نماز کا وقت کے اندر فقط تکبیر تحریمہ کا ہونا ضروری ہے.
دیکھیے فجر, جمعہ اور عیدین کی نمازیں, میٹھی عید اور بقر عید کی جو عید کی نمازیں ہوتی ہیں, تو فجر جمعہ اور عیدین میں وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے سلام پھرنا ضروری ہے, باقی نمازوں میں, باقی فرض نمازوں میں تکبیر تحریمہ اگر وقت کے اندر کہہ لی تو یہی کافی ہے, نماز ہو جائے گی, جبکہ اسی نماز کو پوری کرنے میں کامیاب ہو گیا, توڑ دی یا ٹوٹ گئی تو پھر تو ظاہر ہے کہ وقت ہی جا چکا.
خشوع و خضوع سے پڑھو سب نمازیں, نہ بھاری ہو فجر و عشاء یا الہی.
پیارے باپا جان, یہ ارشاد فرمائیے کہ نماز کے کتنے اور کون کون سے فرائض ہیں؟
نماز کے 7 فرائض ہیں. نمبر 1 تکبیر تحریمہ, نمبر 2 قیام, نمبر 3 قراءت, نمبر 4 رکوع, نمبر 5 سجود, نمبر 6 قاعدہ اخیرہ, نمبر 7 خروج بسنعہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
امیر اہل سنت کی بارگاہ سراپا عقیدت میں عرض ہے کہ ان فرائض کی کچھ وضاحت بھی فرما دیجیے.
نمبر 1 تکبیر تحریمہ. در حقیقت تکبیر تحریمہ یعنی تکبیر اولہ شرائط نماز میں سے, مگر نماز کے افعال سے بالکل ملی ہوئی ہے اس لیے اسے نماز کے فرائض سے بھی شمار کیا گیا ہے. مقتدی نے تکبیر تحریمہ کا لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا مگر اکبر امام سے پہلے ختم کر لیا تو نماز نہ ہوگی. امام کو رکوع میں پایا اور تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا, یعنی تکبیر اس وقت ختم ہوئی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے, نماز نہ ہوگی. ایسا موقع پر قاعدے کے مطابق پہلے کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لیجئے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو کیجئے۔ امام کے ساتھ اگر رکو میں معمولی سی بھی شرکت ہو گئی تو رکعت مل گئی، اگر آپ کے رکو میں داخل ہونے سے قبل امام کھڑا ہو گیا تو رکعت نہ ملی۔ جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو، مثلا گونگا ہو یا کسی اور وجہ سے زبان بند ہو گئی ہو، اس پر تلفظ لازم نہیں، دل میں ارادہ کافی ہے۔
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض لوگ اللہ اکبر کے بجائے اللہ اکبر کہتے ہیں، کیا اس سے نماز میں کچھ فرق پڑتا ہے؟
لفظ اللہ کو اللہ یا اکبر کو اکبر یا اکبار کہا نماز نہ ہوگی، بلکہ اگر ان کے معنی فاسدہ سمجھ کر جان بوجھ کر کہیں تو کافر ہے۔ اللہ کو اللہ اور اکبر کو اکبر یا اکبار کہنے سے اس کے معنی جو ہیں بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے اللہ کو اللہ کہا تو اللہ کے معنی جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ کیا اللہ ہے۔ نمازوں کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں پیچھے آواز پہنچانے والے مکبروں کی اکثریت علم کی کمی کے باعث آج کل اکبر کو اکبار کہتی سنائی دیتی ہے، اس طرح ان کی اپنی نماز بھی ٹوٹتی اور ان کی آواز پر جو لوگ انتقالات کرتے یعنی نماز کے ارکان ادا کرتے ہیں ان کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ لہذا بغیر سیکھے کبھی مکبر نہیں بننا چاہیے۔ پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولی کی فضیلت پا گیا۔ قیام، کمی کی جانب قیام کی حد یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے، اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو۔ قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک قراءت ہے، بقدر قراءت فرض قیام بھی فرض، بقدر واجب واجب، اور بقدر سنت سنت۔ فرض وتر عیدین اور سنت فجر میں قیام فرض ہے، اگر بلا عذر صحیح کوئی یہ نمازیں بیٹھ کر ادا کرے گا تو نہ ہوں گی۔ کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں، بلکہ قیام اس وقت ساقط ہوگا کہ کھڑا نہ ہو سکے یا سجدہ نہ کر سکے۔ کھڑے ہونے یا سجدہ کرنے میں زخم بہتا ہے یا کھڑے ہونے میں قطرہ آتا ہے یا چوتھائی صدر کھلتا ہے یا قراءت سے مجبور محض ہو جاتا ہے، یوں ہی کھڑا ہو سکتا ہے مگر اس سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے یا دیر میں اچھا ہوگا یا ناقابل برداشت تکلیف ہوگی تو بیٹھ کر پڑے۔ اگر اسوا یا بیساکھی، خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہونا ممکن ہے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر پڑے۔ اگر صرف اتنا کھڑا ہونا ممکن ہے کہ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لے گا تو فرض ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ لے، اور اب کھڑا رہنا ممکن نہیں تو بیٹھ جائے۔ آج کل مساجد میں کرسیاں رکھنے کا رواج ہوتا جا رہا ہے، یعنی جس کو کھڑے ہو کر پڑھنے میں معمولی بھی تکلیف ہو تو وہ دعوت دی جاتی ہے گویا کرسی حاضر ہے، تشریف رکھیے۔ تو یہ سمجھ سے باہر ہے۔ تو مسئلہ بہرحال آپ نے سنا، تو خبردار، بعض لوگ معمولی سی تکلیف یا زخم کی وجہ سے فرض نمازیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، وہ بیان کردہ حکم شرعی پر غور فرمائیں۔ یاد رکھیے جتنی نمازیں قدرت قیام یعنی کھڑے ہو کر پڑھنے کے باوجود بیٹھ کر ادا کی ہوں ان کا لوٹانا فرض ہے۔ اسی طرح ویسے ہی کھڑے نہ رہ سکتے تھے مگر اسوا یا دیوار یا آدمی کے سارے کھڑے ہونا ممکن تھا، مگر بیٹھ کر پڑھتے رہے تو ان کی بھی نمازیں نہ ہوئیں۔ ان نمازوں کا لوٹانا فرض ہے۔ عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، یہ بھی بغیر شرعی اجازت کے بیٹھ کر نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ بعض اوقات بیماریوں میں، آپریشنوں میں، زخموں میں ڈاکٹر لوگ بھی کہہ دیتے ہیں کہ نماز بیٹھ کے پڑھو۔ اس پر بھی بہت سوچ سمجھ کر عمل کرنا ہے، یا تو اپنا تجربہ ہے کہ واقعی تکلیف ہوگی، ہوتی ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، یہ ایسا مجبور ہے یا سمجھتا ہے، ورنہ ڈاکٹر تو بات بات میں کہتے ہیں، بلکہ وہ بولتے ہیں اب نماز بھی مت پڑھو، یہ بھی بولیں گے کہ فی الحال نماز آپ نہیں پڑھیں، پڑھیں تو اشارے سے پڑھیں۔ اب ہٹا کٹا مطلب چھلانگے لگا رہا ہے، نماز کٹے ہم آ گیا تو اشارے سے پڑھو، تو اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ طبیب حاذق ہو، ماہر طبیب ہو، زہر فاسق، اس کا مشورہ قابل قبول ہے، یا اپنا خود تجربہ ہے اور ظاہر معاملہ کہ وہ کھڑا رہ ہی نہیں سکتا، وہ ایک الگ بات ہے، اس پر بڑی یعنی کہ توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی ذمہ دار ہیں، ان کا بائی پاس کا آپریشن ہوا، یہ بیچارے کرسی پر بیٹھ کر لگے رہتے تھے، میں نے دیکھا، میں نے کہا یار یہ کیا تم نے، ڈاکٹر نے منع کیا، کیا ڈاکٹر نے منع کیا، چلتے پھرتے تو چلتے پھرتے تھے، ڈاکٹر نے کہا تھا یہ جھکنا منع تو فلاں منع، میں نے کہا یار کھڑے کھڑے پڑھ لو نماز، کھڑے کھڑے پڑھ لی، پڑھ لی تو پڑھتے رہے، بہت خوش تھے، اور ڈاکٹر نے میرے کو پھنسا دیا تھا، بیٹھے بیٹھے پڑھتا تھا میں، کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ۔ تو یعنی جیسا موقع، اس کی ظاہری صحت ایسی تھی کہ وہ بائی پاس کے آپریشن کے بہت دن گزر چکے تھے، اب خامہ کا بیٹھ کر پڑھتے ہو، میں نے قیام تو فرض ہے نا اس میں نماز میں، تو موقع کی مناسبت سے شرعی مسئلہ آپ کو میں نے بیان کر دیا۔ نماز کے احکام میں بعض مساجد میں کرسیوں کا انتظام بھی ہوتا ہے، بعض بوڑھے وغیرہ ان پر بیٹھ کر فرض نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ چل کر آئے ہوتے ہیں، نماز کے بعد کھڑے کھڑے بات چیت بھی کر لیتے ہیں، ایسے لوگ اگر بغیر اجازت شرعی بیٹھ کر نمازیں پڑھیں گے تو ان کی نمازیں نہ ہوں گی۔ کھڑے ہو کر پڑھنے کی قدرت ہو جب بھی بیٹھ کر نفل پڑھ سکتے ہیں، مگر کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے۔ کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نصف یعنی آدھا ثواب ہے، البتہ عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے تو ثواب میں کمی نہ ہوگی۔ یہ جو آج کل عام رواج پڑ گیا کہ نفل بیٹھ کر پڑھا کرتے ہیں، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید بیٹھ کر پڑھنے کو افضل سمجھتے ہیں یا ضروری تصور کرتے ہیں، ایسا ہے تو ان کا خیال غلط ہے۔ وتر کے بعد جو دو رکعت نفل پڑھتے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے۔
کیا ہر ایک کے لیے قاری صاحبان کی طرح خوبصورت اور طویل انداز پر پڑھنا ضروری ہے؟
نہیں، اس میں کوئی زینت القرا ہر ایک کو بننے کی وہ شرط نہیں ہے۔ قراءت اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں، کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز اور نمایاں ہو جائے۔ جب آہستہ پڑھیں تو اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ خود سن لیں، اگر حروف تو صحیح ادا کیے مگر اتنے آہستہ کہ خود نہ سنا، اور کوئی رکاوٹ مثلا شور و غل یا ثقل سماعت یعنی اونچا سننے کا مرض بھی نہیں تو نماز نہ ہوئی۔
تو کیا ہر طرح کی نماز میں بلند آواز سے قرات کرنا ضروری ہے؟
نہیں، اس میں آگے عرض کر رہا ہوں میں، کیونکہ وہ دو طرح کی قرات ہے نا، ایک سری ہوتی ہے ایک جہری ہوتی ہے۔ سری نمازوں میں قراءت کی آواز دوسروں تک نہیں پہنچنی چاہیے، اگرچہ خود سننا ضروری ہے جبکہ کوئی وہی سماعت پر بوجھ نہ ہو، ثقل سماعت نہ ہو، یعنی سماعت میں کوئی اسی جیسے بہرا ہوتا ہے آدمی یا کم بہرا ہوتا ہے یا شور ہوتا ہے تو مخارج سے اس طرح حروف ادا ہوں کہ اگر یہ شور وغیرہ نہ ہوتے تو سن لیتا، تو اس سری میں یہ ضروری ہے. بلکہ جو بھی تسبیحات وغیرہ پڑھتے ہیں نا ان میں بھی یہ ہے کہ خود سنیں، پڑھنا اسی کو کہیں گے خود سنیں، اتنے تلفظ ادا ہوئے، اتنے مخارج سے حروف ادا ہوئے.
یا سیدی ابھی آپ نے سری نمازوں کا تذکرہ کیا تو یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ یہ سری نمازیں کون سی ہیں.
سری نمازیں ظہر عصر دو نمازیں سری کہلاتی ہیں، کہ ان میں قراءت جہری یعنی بلند آواز سے نہیں ہوتی ہے. نماز کے علاوہ بھی جہاں کچھ کہنا یا پڑھنا مقرر کیا اس سے بھی یہی مراد ہے، کم از کم اتنی آواز ہو کہ خود سن سکے. مثلا طلاق دینے، آزاد کرنے، یا آزاد کرنے سے غلام یا کنیز کو آزاد کیا، اب تو خیر یہ دور نہیں ہے غلام اور کنیز کا، لیکن فقہ میں یہ مسائل ہیں. یا جانور ذبح کرنے کے لیے اللہ کا نام لینے میں اتنی آواز ضروری ہے کہ خود سن سکے. درود شریف وغیرہ اورات پڑھتے ہوئے بھی کم از کم اتنی آواز ہونی چاہیے خود سن سکے، جب ہی پڑھنا کہلائے گا. مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی دو رکعتوں میں اور وتر سنن اور نوافل کی ہر رکعت میں امام منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والے پر فرض ہے. مقتدی کو نماز میں قراءت جائز نہیں، نہ سورۃ الفاتحہ نہ آیت، نہ سری یعنی آہستہ قراءت والی نماز میں، نہ جہری یعنی بلند آواز سے قراءت والی نماز میں. امام کی قراءت مقتدی کے لیے بھی کافی ہے. فرض کی کسی رکعت میں قراءت نہ کی یا فقط ایک میں کی، نماز فاسد ہو گئی. فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر قراءت کریں اور تراویح میں متوسط انداز پر، اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے مگر ایسا پڑھے کہ سمجھ میں آ سکے، یعنی کم سے کم مد کا جو درجہ قاریوں نے رکھا ہے اس کو ادا کرے ورنہ حرام ہے. اس لیے کہ ترتیل سے یعنی ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنے کا حکم ہے.
یا سیدی ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنے کا حکم ہے، تو اگر تراویح کے اندر ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیں گے تو اس سے نمازی تھک جائیں گے، تو کیا آج کل حفاظ تیز تیز قراءت جو کرتے ہیں تو یہ زیادہ مناسب نہیں؟
پارہ 29 سورہ مزمل میں ارشاد ہوتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ترجمہ کنز الایمان، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اس آیت مقدسہ کے تحت حضرت صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ علیہ ہادی فرماتے ہیں رعایت وقوف اور ادائے مخارج کے ساتھ اور حروف کو مخارج کے ساتھ تاب امکان صحیح ادا کرنا نماز میں فرض ہے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، درست مخارج بھی ہوں، اور جو قاعدے مقرر کیے ہیں قراء حضرات نے ان کا بھی لحاظ کرنا ہوگا. اب جیسے قراء سے مراد یہ نہیں کہ وہ اسپیکر پر دو کانوں پر ہاتھ رکھ کر وہ اچھی آواز سے پڑھتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے یا قاری صاحبان، بلکہ بڑے بڑے جو اس میں قراءت کے جو فن کے ماہر علماء ہوئے، آپ نے سنا ہوگا سبعہ قراءت، عشرہ قراءت، ہے نا، تو ان کے جو بڑے بڑے بزرگ ہوئے یہ ان حضرات نے جو مقرر کیے. اب جیسے کہ مد دو طرح کے, مد منفصل ہے مد متصل ہے, تو یہ کتنا دراز کرنا ہے یہ بھی جاننا ہوگا اور اس کو اس حساب سے پڑھنا ہوگا. مد متصل ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا, مد منفصل تین الف کے برابر کھینچا جائے گا, اور یہ کب کب مد متصل آتا ہے کب کب منفصل آتا ہے اس کی بھی معلومات رکھنی چاہیے. تو اس طرح یہ معلومات ہوں. اور یہ ہو اب جیسے کہ وہ تین صورتیں بتائی نا, فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر قراءت کریں, تراوی میں متوسط ٹھہرنا تو اس میں بھی مطلب متوسط, اور رات کے نوافل میں جلد پڑھیں مگر اس میں بھی حروف اور مخاری اور یہ تو سب ادا کرنے کرنے. اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کی تو آپ کو تجربہ ہوگا کہ امام صاحبان فجر میں عشاء میں اور مغرب میں جو قراءت کرتے ہیں تو اطمینان سے کرتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اس طرح ٹھیٹر کے پڑھتے ہیں. اچھا یہ ٹھیٹر بھی امام صاحب کے لیے نہیں ہے صرف, اگر اکیلا بھی منفرد فرض پڑے گا تو ٹھیٹر کے پڑھنا چاہیے اس کو, لیکن منفرد کے لیے بڑا امتحان ہے. امام جو ہے وہ بھی اگر اکیلا جب پڑھے گا تو پھر وہ امتحان میں پڑ جاتا ہے. اللہ توفیق دے. اور تراوی میں متوسط جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ ایک متوسط انداز اس کو کہہ سکیں گے. اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ میں نے جلدی پڑھا. لیکن الحمدللہ تینوں میں نے قواعد کا جتنا ہو سکا خیال رکھا, تو یہ ضروری ہے. اب اتنی اسپیڈ رکھنا کہ قواعد تو کیا حروف ہی چبا جائے, تو حروف چاب جائے گا تو حرام ہے اس طرح پڑھنا. کہ اکثر حفاظ اس طرح پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہونا تو بڑی بات ہے, یعلمون تعلمون کے سوا کسی لفظ کا پتہ ہی نہیں چلتا, نہ تصحیح ہوئے حروف ہوتی بلکہ جلدی میں لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں, اور اس پر تفاخر ہوتا ہے کہ فلاں اس قدر جلد پڑھتا ہے. حالانکہ اس طرح قرآن مجید پڑھنا حرام اور سخت حرام ہے, یہ میں نے جزیہ بہار شریعت پیدا کیا. حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہار شریعت جلد تیسری میں فرماتے ہیں, آج کل کے اکثر حفاظ اس طرح پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہونا تو بڑی بات ہے, یعلمون تعلمون کے سوا کسی لفظ کا پتہ نہیں چلتا, نہ تصحیح ہوئے حروف ہوتی بلکہ جلدی میں لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں, اور اس پر تفاخر ہوتا ہے کہ فلاں اس قدر جلد پڑھتا ہے. حالانکہ اس طرح قرآن مجید پڑھنا حرام اور سخت حرام ہے. تو اب یہ تراوی کیا بس رسم تراوی شاید ادا کی جاتی ہے کہ تین دن میں صاحب فلاں جگہ ہوتا ہے تو چار دن میں ہوتا ہے تو پانچ دن میں ہوتا ہے, تو یہ کمپٹیشن چل رہا ہے آج کل. اللہ تعالیٰ کرم دے, اللہ صحیح تراوی امت کو نصیب کر دے. تو واقعی یہ کہ اگر آہستہ آہستہ پڑھے گا تو نمازیوں کی تعداد کم ہو جائے گی, نہ شریعت کے مطابق پڑھے گا تو بھلے کم ہو جائے, اللہ کو راضی کرنا ہے تو شریعت کے مطابق پڑھے. پبلک نہ آئے تو ٹھیک ہے, پبلک کو تو خوش کرنا بھی نہیں ہے نا, اگر پبلک کو خوش کرنا ہے چاہے اللہ ناراض ہوتا رہے پھر تو بہت سخت بات ہے, بہت خطرناک بات ہے. تو اس لیے رضا الہی کے لیے پڑھے, کوئی اگر مسلح نہیں دیتا آپ کو تو نہ دے, کوئی بات نہیں اکیلے پڑھے. سنت موقع ہے تراوی میں قرآن ختم کرنا, تو اکیلے اکیلے ختم کر لیں تراوی میں.